والحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام وأكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلوات على محمد وآل محمد درود پڑھیں محمد وآل محمد عزیزان محترم ان تین روزہ گفتگو کے سلسلے کی یہ تیسری اور آج کی آخری تقریر ہے اور آج کی شب ہم جس مناسبت سے اس مقام پر جمع ہوئے ہیں کل اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ 10 ربیع الثانی وہ دن تھا کہ سن 232 ہجری امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پڑھے محمد وآل محمد کہ بیت الشرف میں سوسن خاتون کے بطن سے جس سلسلہ عصمت کی 13ویں کڑی کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام اپنے جد امام حسن مجتبیٰ کے نام پر حسن رکھا جاتا ہے اور جن کی کنیت ابو محمد قرار پاتی ہے 10 ربیع الثانی کو اس امام کی ولادت ہوتی ہے کہ جو منجی کائنات منجی بشریت زمانے کے امام جو ہمارے زمانے کے امام ہیں ان کے والد بزرگار قرار پاتے ہیں عزیزان محترم یہ وہ امام ہے کہ جن کی زندگی میں فقط 28 بہاریں گزری اور ایک مسلسل سلسلہ تھا بنو عباس کی جانب سے ظلم و ستم کا کہ کسی طریقے سے پیغمبر اکرم کے اس قول کو پورا نہ ہونے دیا جائے کہ جو قول یہ تھا کہ میری نسل سے جو بارواں ہوگا وہ زمین کو جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی اسے عدل و انصاف سے پر کر دے گا بس اس کو آنے سے روکنا تھا تو یہ سلسلہ بنو عباس نے قائم کیا کہ نوے کی شہادت فقط 25 سال کی عمر میں ہو گئی 10ویں امام کی شہادت 41 یا 42 سال کی عمر کے اندر ہوئی اور 11ویں امام کو فقط 28 سال اس دنیا میں جینے دیا گیا لہٰذا یہ ایک مسلسل سلسلہ ہے کہ کم سنی کے اندر ان معصوم ہستیوں کو اس دنیا کے اندر ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا لہٰذا 11ویں امام تو وہ کڑی تھے कि किसी तरीके से भी इनके वजूद को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। क्यों? इसलिए कि वो फिरौन मिस्र कि जिसके पास एक खबर पहुंची थी कि उसकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मूसा होगा, उस बच्चे को दुनिया में ना आने देने के लिए 70,000 बच्चों को कत्ल कर दिया गया, माओं पर पहरे बिठा दिए गए और शिकम मादर के एतबार से जांच की जाती रही कि कोई बच्चा पैदा ना हो जाए कि जिसका नाम मूसा नहीं, का कोई भी बच्चा नाम हो या ना हो इस दुनिया में ना आना पाए कि जिसकी वजह से जालिम की हुकूमत के तूलानी होने का सिलसिला जारी रहे। भाईजान मोहतरम, सवाल ये कि वो खबर किसकी थी? कोई वही आई थी? कोई नबी आया था? नहीं, एक काहिन था, एक नजूमी का सिलसिला था कि जिसने फिरौन के दरबार में यह खबर दी थी। यहां तो किसी काहिन की बात नहीं है, किसी नजूमी की बात नहीं है, उस सादिकुल कौल नबी की बात है कि जिसे मुशरकीन मक्का ने अपनी बैसत से पहले सदाकत का ओहदा दे दिया था। लिहाजा अगर वो नबी आकर यह खबर देकर गया है तो उस खबर में किसी तरह की कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो कहकर गया है कि बार बार आएगा, जो दुनिया को जुल्म सितम से पाक करेगा, तो कैसे उसको आने देने के असबाब को फराहम पहुंचाया जाएगा। लिहाजा उस सबब को रोकना था तो 11वें इमाम की जिंदगी का अरसा हयात इंतहाई मुश्किल से गुजरा। इमाम की विलादत मदीने मुनव्वरा में हुई। 6 साल का सिन था कि मुतवक्किल अब्बासी, जिसका नाम काफी है कि जिसके दौरे खिलाफत के अंदर इमाम की विलादत हो रही है। कौन मुतवक्किल अब्बासी? जिसके लिए मौलाए कायनात का यह फरमान है खुदबाए मलाई मुफितन के अंदर के जहां आइंदा जमाने के आने वाले हालात का तस्करा हो रहा है, वहां जब इमाम बनु अब्बास के बादशाह के तस्करे तक पहुंचे तो अजीब जुमला इमाम ने कहा, आशिरुहुम अकफुरुहुम, उनका 10वां शदीद तरीन कुफर मुब्तला होगा। मुतवक्किल अब्बासी 10वां बनु अब्बास का बादशाह था जिसके बारे में मौलाए कायनात ने यह खबर दी। हम ज्यारत वारिसा पढ़ते हैं, ज्यारत इमाम हुसैन के इख्तिताम के अंदर क्या कहते हैं, फया लई तनी कुन तो माकुम फूज फौजन अजीमा, कि ए शोहदाए करबला, काश के हम करबला में आपके साथ होते तो हम भी आपके हम रेकाब होकर इसी अंदाज से अपने मौला की खिदमत में अपनी जान को पेश करते और मकाम फाइज पर, मकाम इल्लीन पर पहुंच जाते। लेकिन मुतवक्किल अब्बासी वो शख्स था जो क्या कहा करता था, फयालई तनी कुन तो मा यजीद, मैं यजीद के साथ ना हो सका, शरीक जुल्म ना हो सका। तो क्या हुआ, कहता था काश के मैं उनके साथ होता, और चूंकि ना हो चुका, अब जमाना आगे बढ़ चुका, तो कहने लगा कि अगर मैं इस अंदाज से जुल्म नहीं कर सकता तो कब्र इमाम हुसैन को तो गिरा सकता हूं, रोजा इमाम हुसैन के साहिबान को गिराता है, आने वाले जायरीन पर पाबंदी लगाता है, कब्र इमाम हुसैन पर नहर को जारी करके आसार को खत्म करने की कोशिश करता है, कभी जानवरों के जरिए से हल चलाने की कोशिश करता है, गर्जे की हर तरह की कोशिश होती रही किसी तरीके से नाम हुसैन मिट जाए। इस दुनिया से गुजर जाने वाले मासूम हस्ती के साथ इस अंदाज का जुल्म रवा रखता हो, सोचिए कि वो जिंदा मासूम और हादियाने इलाही पर किस अंदाज से जुल्म सितम करता होगा। लिहाजा 10वें इमाम को मदीने से बिल जबर बुलवाया गया सामर्रा के अंदर। सामर्रा जिसे उसने अपना पाया तख्त बनाया हुआ था, कैपिटल था ये इस्लामी सल्तनत का उस दौर में, अगरचे के अंदर कैपिटल तब्दील होते रहे, पैगंबर के दौर में मदीना था, उसके बाद मौलाए कायनात ने कूफा करार दिया, इसके बाद दमिश्क बन गया, उसके बाद आगे बढ़ के बगदाद बना, और आपने सुना होगा कि मंसूर दवारकी ने बगदाद शहर की तामीर में सादात के खून के गारे के तौर पे इस्तेमाल किया। उसके बाद वहां से मरो पहुंचा कि जब इमाम रजा का कल तस्करा हुआ तो आपको बताया कि मरो एक अरसे तक मामून अब्बासी के दौर के अंदर पाया तक करार पाया, और अब हालात इतने ज्यादा तब्दील हो चुके थे कि जिसकी वजह से सामर्रा को मुतवक्किल अब्बासी को अपना पाया तक बनाना पड़ा। इसलिए कि अरबों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अजमियों के साथ ताल्लुकात तो वैसे ही बुरे बना चुका था, अब उसने तुर्कियों पर डिपेंड कर रखा था, और तुर्की फौज की कसरत की वजह से किसी ऐसे शहर की जरूरत थी कि जिस शहर को फौजी छावनी के तौर पर आबाद किया जाए, और जिस इलाके को आबाद किया ऐसा खूबसूरत बनाया कि उसका नाम था सुर्रमन रहा। अरबी जबान में इसका मतलब यह कि जो इसे देखे वो उसकी आंख की ठंडक करार पाए। اس کی آنکھیں اسے دیکھ کر شاد ہو جائے، خوش ہو جائے، اور اسے مخفف کر کے آسان بنا دیا گیا شارٹ الفاظ کے اندر سامردہ، اس علاقے کے اندر امام کو بلوایا گیا، اور جب بلوایا تو اس نے امام کی عزت کو کم کرنے کے لیے خان السالیک نامی علاقے میں، عام طور پر جو شہر بہت زیادہ آباد اور اچھے بھی ہوا کرتے ہیں اس کے اطراف میں سببز کے اندر ایسی آبادیاں ہوتی ہیں جو جگیوں کی آبادی بھی ہوتی ہے، جو غریبوں کی آبادیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں لوگوں کے پاس اپنی لینڈز نہیں ہوا کرتی، انلیس قسم کی جگہ ہوا کرتی، وہاں لوگ اپنی آبادیاں خود بنا لیا کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر جس کا نام تھا خان السالیک دسویں امام کو لا کے رکھا گیا۔ امام کا ایک چاہنے والا جب اس بات کی خبر پاتا ہے کہ امام آئے، امام سے ملنے کے لیے جاتا ہے، امام کا ایسی آبادی میں دیکھتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور کہتا ہے کہ متوکل عباسی نے آپ کی عزت میں کمی کرنے کے لیے آپ کو ایسے علاقے میں لا کے رکھ دیا ہے۔ امام فرماتے تو کچھ اور دیکھ رہا ہے، ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں، ہمیں کسی کی آباد جگہ پر، کسی کی بنائی ہوئی جگہ پر جا کر رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جس جگہ پر ہم ہوا کرتے ہیں پروردگار خود اس عرض کو عرض جنت بنا دیا کرتا ہے۔ درود پڑے محمد والے محمد۔ پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، مدینہ جو پہلے یثرب تھا بعد میں مدینہ تو نبی بن گیا، کربلا ایک صحرا کا نام تھا، حسین نے جا کر آباد کیا، عرض جنت بن گیا، کوفہ ایک صحرا کا نام تھا، نجف ایسا مقام تھا جو بیاب ہو گیا تھا مگر آج مولا کائنات کے روزے کی وجہ سے جلوہ گاہ بن گیا، اور سامرہ جہاں پہ خان السالیک کے اندر امام کو رکھا تھا، امام کہنے لگے اب دیکھ، اب تک تو وہ نہیں دیکھ رہا تھا جو ہم دیکھ رہے تھے، مگر اب تو نے شکوا کیا تو تو بھی دیکھ لے۔ دیکھا کہ منظر ہی تبدیل ہوا ہوا ہے، اطراف کے اندر باغات ہے، ایسی خوشبو اور ایسے پھولوں کا سما ہے کہ لگ رہا ہے کہ اسی جنت کے اندر امام کی رہائش ہے۔ کہا کہ یہ وہ منظر ہے جو خدا نے ہمارے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور یہی وجہ جب سامرہ میں بلوائے گئے تو متوکل کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا روب والا واقعہ اور حادثہ پیش کیا جائے کہ جس کی وجہ سے امام روب میں آ جائے، کیونکہ اس کے پاس یہ خبریں تھیں، جاسوسوں نے یہ بات بیان رکھی تھی کہ تیری سلطنت کے اندر دو مرکز چل رہے ہیں، ایک مرکز سامرہ میں ہے جو تیری جگہ ہے اور ایک مدینے کے اندر ہے، لہذا امام وہاں پر دولت کو جمع کر رہے ہیں، اسلحوں کو جمع کر رہے ہیں اور ایک نئی سلطنت بنانا چاہتے ہیں۔ 300 فوجیوں کے دستے کے ساتھ مدینے میں امام کے گھر کی تلاشی لی گئی، کچھ نہ ملا تو امام کو لے کر سامرہ آ گئے۔ اب اسے دکھانا تھا کہ آپ کبھی ایسا سوچئے گا بھی مت کہ ہمارے خلاف بغاوت کا کوئی ارادہ ہو آپ کے پاس۔ بس اس بات کو دیکھنے کے لیے متوکل نے اپنی 90,000 ترکوں کی فوج کو یہ حکم دیا کہ ہر ایک بورا لے اور اس کو مٹی سے بھرے اور اسے لا کر میدان کے اندر ڈالنا شروع کریں۔ 90,000 فوجیوں نے جب اس مٹی کے بوروں کے لا کے میدان میں ڈھیر کرنا شروع کیا تو ایک بہت بلند ٹیلا بن گیا، اس ٹیلے کے اوپر لے کر متوکل اپنے ساتھ امام کو لے کر گیا، اور ایک مرتبہ اس ٹیلے کے ارد گرد 90,000 فوج کھڑی تھی، امام کو روب میں لانے کے لیے کہنے لگا اب اپنے دائیں دیکھیں، اب اپنے بائیں دیکھیں، اور اس کثرت افواج کے بعد آپ کے دل میں کبھی کوئی ایسا ارادہ نہ پیدا ہو کہ آپ میرے خلاف بغاوت کا کچھ سوچے۔ امام نے کہا اچھا تو نے اپنی فوج کا نظارہ کرا دیا، اب ہماری فوج کا بھی نظارہ کر دے، ہمارے لشکر کو بھی دیکھ لے۔ کل وہ چاہنے والا تھا جگہ جہاں بھی معرفت کی کمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ائمہ دنیا کے وسائل کے بنا پر پڑھے لکھے ہیں، دنیا کے وسائل کے بنا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، جو وہاں سے بھیجا ہوا ہو، نہ یہاں والے کے پڑھانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ یہاں کے وسائل کا محتاج ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ آج تک مسلمان اس بات کو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود نہ سمجھا، لہٰذا آج بھی اس بحث میں لگا ہوا ہے کہ سورہ جمعہ کی وہ آیت ہے، آج جمعہ کا دن تھا، آپ بھی پڑھ کر آئے ہوں گے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ نبی ہے کہ جو امیین کے درمیان بیٹھا گیا۔ آج تک مسلمان پریشان ہے کہ امی کا ترجمہ کیا کرے، اگر یہ ترجمہ کرے کہ بغیر پڑھے لکھوں میں بھیج دیا گیا تو یہ پیغمبر کی توہین ہوگی۔ ارے یہ پیغمبر کی توہین نہیں ہے، وہ اس دنیا میں آ کے کب پڑھا ہے، وہ وہاں سے ان بغیر پڑھے لکھوں کے درمیان نازل ہوا ہے، یہ کمال پیغمبر ہے کہ اس نے یہاں نہیں پڑھا مگر اس کے باوجود پڑھا ہوا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہاں آ کر پڑھنے والا دنیا والوں کی پڑھائی کا محتاج ہوا کرتا ہے، لیکن جو وہاں سے خدا کا سکھایا ہوا ہوتا ہے وہ بچپنے سے تعلیم اور ہدایت دیا کرتا ہے۔ لہذا آج دنیا شک کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ 25 سال کے جوان نے آخر ایسا کیا کام کر دیا ہوگا کہ یہ رافضیوں کا شیعوں کا امام بن گیا، 8 سال اور 9 سال کی عمر کے اندر کیسے دعویٰ امامت ہو سکتا ہے؟ تو جواب جامعۃ الازہر کے اس فرد نے خود دے دیا، کہا جب ماں کی گود میں بیٹھا ہوا بچہ اگر کل کا موسیٰ یہ کہہ سکتا ہے، کل کا عیسیٰ یہ اعلان کر سکتا ہے کہ انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، تو فخر عیسیٰ کیوں نہیں اس بات کو 9 سال کی عمر کے اندر سارے عالم اسلام کی ضیاء میں حکومت سنبھال سکتا ہے؟ اگر کل ماں کا بچہ نبوت کا اعلان کر سکتا ہے تو 9 سال کا بچہ امامت کا اعلان کر سکتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہذا ایک مرتبہ امام نے کہا تو نے اپنے لشکر کا مظاہرہ کر دیا، اب ہمارے لشکر کو بھی دیکھ، اور کہا اب تو کہہ رہا تھا دائیں اور بائیں، ہم تجھے کہتے ہیں آسمان سے زمین تک نگاہ کر۔ جب اس نے آسمان سے زمین تک دیکھا تو اسے اپنے چاروں طرف اسلحے سے لیس، سر سے پیر تلک اسلحے سے لیس فرشتوں کا لشکر نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا، اسے ہوش میں لایا گیا۔ امام نے فرمایا ان تمام قدرتوں کے ہونے کے باوجود اذن خدا نہیں ہے تو ہم تمہارے خلاف قیام نہیں کر رہے، جس دن ہمارے 12ویں کو اذن ہو جائے گا وہ پھر ایک لمحے انتظار نہیں کرے گا، ساری دنیا کو ظلم و ستم سے پاک کر کے عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ظہور کر دے گا۔ عزیزان محترم، درود پڑھے محمد والے محمد۔ اس واقعے کے بعد سے امام کا لقب پڑ گیا عسکری، یعنی لشکر والے امام، اور 11ویں امام اور 10ویں امام کا ملا کر لقب ہے، جس کی وجہ سے شہر کو جیسے سامرہ کہا جاتا ہے ویسے عسکریین کہا جاتا ہے، جیسے 7ویں امام اور 9ویں امام کو ملا کر کاظمین کہا جاتا ہے۔ شہرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہے مگر لقب 9ویں امام کا بھی کاظم ہے، اور اس دونوں اماموں کے شہر کو کاظمین کہتے ہیں جیسے عسکریین 11ویں اور 10ویں امام کے شہر کو کہتے ہیں۔ یوں امام کا لقب عسکری پڑا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو کہ سامرہ میں پیش آیا۔ دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جس وقت سامرہ کی گلیاں ہیں اور ان گلیوں کے اندر سر راہ بہلول عاقل کا گزر ہوتا ہے۔ بہلول جابر بن عبداللہ انصاری کا تذکرہ کیا آپ کی خدمت میں اپنے پہلے دن کی گفتگو میں، یہ وہ باعث شرف و منزلت صحابی تھا کہ جس نے 7 معصومین کا دور دیکھا۔ بہلول اس صاحب عظمت صحابی امام ہے کا تذکرہ ہے کہ جو 6ٹے امام سے لے کر 11ویں امام کے دور تک زندہ رہا، جس نے 7ویں امام کے حکم پر اپنے آپ کو دیوانہ بنا ڈالا، لیکن ہزاروں عقل مند اس دیوانے پہ قربان کہ جس نے اپنی دیوانگی کے باوجود ہمیشہ آل محمد کی خدمت کی اور ان کے علوم کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہی بہلول ہے، سامرہ کی گلیوں سے گزر رہے اور ایک مرتبہ سریراہ ایک بچے کو کھڑے ہوئے دیکھا جو رو رہا ہے، قریب گیا۔ آل محمد کے چاہنے والوں کا دل ہمیشہ سے نرم رہا کرتا ہے، وہ کبھی کسی مظلوم کو دیکھ کر اور کسی بے بس کو دیکھ کر گزر نہیں جایا کرتے، بلکہ آل محمد کی تعلیمات کے بنا پر جو کچھ ممکن ہوتا ہے وہ خدمت کیا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اوصاف تشیع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا شیعہ کبھی بھی بخیل نہیں ہوگا، کبھی بھی اپنے دل کے اعتبار سے شقی القلب نہیں ہوگا، اس کا دل ہمیشہ نرم ہوگا۔ اور پورا ایک واقعہ ہے، ایک سلسلہ ہے کہ کس طریقے سے حجاج ابن یوسف نے اس صفت شیعہ کے ذریعے سے کس طریقے سے چھپے ہوئے شیعوں کو پکڑا، لیکن بالآخر ابھی گفتگو طویل نہ ہو جائے۔ بہلول نے جب سریڑا اس بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو قریب جا کر کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اگر کھلونا نہیں ہے جیسے باقی بچے مل کے کھیل رہے تو میں کھلونا کا بندوبست ابھی کہہ دیتا ہوں۔ بچے نے بے ساختہ ایک آیت پڑھی، افحسبتم انکم خلقناکم عبثا وانا الیکم لا ترجعون۔ حیران ہو گیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، 6 اور 7 سال کا بچہ ہے، اور جیسے ہی میں یہ سوال کر رہا ہوں قرآن کی آیت سے مجھے جواب دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ خدا نے ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں دوبارہ نہیں پلٹائے جائیں گے؟ کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ جب معلوم کرنے پر اس بات کا علم ہوا کہ یہ فرزند محمد ابن علی حسن ابن علی عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے، درود پڑے محمد والے، بہلول تو اس خاندان کا عارف تھا، پہچان رکھتا تھا، لہذا فوراً بڑھ کے کہا کہ اے فرزند رسول کچھ نصیحت کیجئے۔ امام نے نصیحت آمیز اشعار کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے بڑھتے خود اتنا گریا کرتے گئے کہ گریا کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ بہلول ایک مرتبہ امام کو ہوش میں لاتا ہے اور ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں، اتنا خوف کیوں آپ کے اوپر تاری ہے؟ آپ نے تو ابھی کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے تو خدا کی کوئی معصیت نہیں کی، تو پھر اتنا خوف کیوں ہے؟ امام نے ایک مرتبہ ایک مثال پیش کی۔ دیکھیں کس انداز سے امام اپنے دور میں اور قیامت تک کے آنے والے اپنے چاہنے والوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ خوف کا تعلق کس سے ہوتا ہے۔ مرحوم علامہ سید ذیشان جوادی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے ایک مثال بھی پیش کرتے ہیں، لیکن پہلے میں امام کی بات کو پیش کروں۔ امام نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کے اندر، ہم بھی اطراف میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، مگر درس عبرت لینے کے لیے انسان کے پاس بصیرت ہونی چاہیے، بصارت کافی نہیں ہے۔ ہم بصارت سے کام کرتے ہیں مگر بصیرت مومن کی حکمت ہونی چاہیے۔ امام فرماتے کہ میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری مادر گرامی جب بھی کھانا پکانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آگ جلاتی ہے، آگ جلانے کے لیے بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہے۔ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کل پروردگار عالم جہنم کے ایندھن کو بھڑکانے کے لیے، جلانے کے لیے ہم جیسی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو استعمال نہ کریں۔ امام تو معصوم ہے، بہلول بھی یہ بات جانتے تھے اور ہم بھی یہ بات جانتے ہیں، مگر امام احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کل جہنم کے ایندھن میں اپنے کم گناہوں کے باوجود بھی جلنے کے لیے کام آ جاؤ۔ لہذا آج سے ہی اپنے پروردگار عالم کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ اور شیخ علامہ سید ذیشان جوادی آل اللہ مقامو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو خوف کا تعلق عمر سے نہیں ہوا کرتا، خوف کا تعلق معرفت سے ہوا کرتا ہے۔ کبھی اس محفل کے اندر مثال ہے کہ اگر کوئی سانپ نکل آ جائے تو جو چھوٹا بچہ ہوگا سال دو سال کا، وہ لپک کے اس چیز کو جو چمکیلی ہے کھیلنے کے لیے دوڑ پڑے گا، اور باقی ہم جیسے افراد کیا کر رہے ہوں گے، وہ کنارے کنارے لگے ہوئے ہوں گے، اور کوئی کہیں بھاگ رہا ہوگا، کوئی کہیں بھاگ رہا ہوگا۔ ہم یہ کہیں بچہ کتنا زیادہ بہادر و شجاع ہے اور ان بڑوں کو دیکھو کتنے زیادہ خوف زدہ ہے۔ مسئلہ خوف، مسئلہ بہادر ہونے کا اور بزدل ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ بچہ معرفت نہیں رکھتا، سمجھ نہیں رکھتا، تو اس زہریلے سانپ سے بھی کھیلنے کو دور پڑ رہا ہے، اور آپ چونکہ معرفت رکھتے، سمجھ رکھتے اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا خطرناک چیز ہے، لہذا اس کی معرفت آپ کو دور کیے ہوئے قبض، یہی مسئلہ ہے۔ جتنا پروردگار عالم کی عظمت کا اور جتنا پروردگار عالم کی بڑائی کا علم ان ہستیوں کو ہے، اتنا ہی زیادہ ان کا دل خوف خدا سے جھکا ہوا ہے۔ چونکہ ہم پروردگار کی عظمتوں کے بارے میں نہ وہ غور کرتے ہیں، نہ وہ سمجھ و معرفت رکھتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے ہمارا پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر مسلسل معصیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ایک انسان پروردگار کی معرفت رکھتا ہو، پروردگار عالم کے مقام کو جانتا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان پروردگار عالم کی معصیت کرتا ہوا نظر آئے گا؟ کوئی دنیا کا چھوٹا سا باس بھی اگر کسی کمپنی کے اندر آپ کا ہو جائے تو آپ کے سامنے کمپنی کے رول کو توڑتے ہوئے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قانون کی مخالفت آپ کو اندیکھی زنجیر کے اندر بند کر دیا کرتی ہے، تو اتنا بڑا پروردگار عالم کا قانون اور اتنا بڑا پروردگار عالم کی سلطنت کیوں ہمیں ڈراتے ہوئے نظر نہیں آتی؟ کیوں اس خدا کی عظمت ہمارے دل میں پیدا کرتے ہوئے نظر نہیں آتی؟ یہی تو وہ چیز تھی کہ جو جد امام حسن عسکری نے، یعنی امام مظلوم کے سامنے اس شخص نے آ کے سوال کیا تھا، اور کیا معرفت اور کیا امام نے سادہ مثالوں کے ذریعے سے اسے واضح کی بات کہ جب اس نے آ کر کہا مولا جب گناہ کا موقع آتا ہے میں نہیں اپنے آپ کو روک پاتا ہوں، جب بھی گناہ کا موقع ملتا ہے میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جس کے بعد میں اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لوں۔ امام نے فرمایا تجھے گناہ سے کرنے سے کس نے روکا ہے؟ بس ان پانچ باتوں کا جواب دے دے اور اس کے بعد جب بھی موقع ملے گناہ کرتے جا، مشکل ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے امام ایسا کر کہ پروردگار عالم کا رزق کھانا چھوڑ دے اور کسی اور کا رزق کھا، پھر جتنا چاہ پروردگار کی معصیت کرتا رہے۔ تو کہنے لگا فرزند رسول بھلا اس دنیا میں خدا کے علاوہ یہ تو تھا اتنا کم سے کم سمجھدار، ورنہ آج کا امام کے اور اہل بیت کے ماننے والے بھی اپنے مال پہ غرور و تکبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہمارا مال اور ہم ان غریبوں پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہی تو مسئلہ تھا، جس دن یہ ہمارا ہو جاتا ہے وہیں سے سوچوں میں فرق آ جایا کرتا ہے۔ اگر یہ ہمارا نہیں ہو یہ خدا کا ہو تو کبھی انسان کا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہاتھ رکتا ہوا نظر نہیں آئے گا, کیونکہ جب وہاں سے عطا ہوئی ہے تو اس کی بارگاہ میں واپس دینے کا مطلب تو یہ کہ امانت ہے. امانت کو خدا کی بارگاہ میں پلٹانے کا مطلب یہ خیانت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حق کے امانت کا سب سے بہترین انداز یہی ہوگا کہ جہاں سے آیا تھا اس کی بارگاہ میں دوبارہ پلٹا دیا جائے. آج جمعہ کا دن ہے, پانچ امام فرماتے ہیں میرے والد بزرگا کے ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جب بھی عام دنوں کے اندر جتنا صدقہ دیا کرتے تھے جمعہ کے دن اپنے صدقے کی مقدار کو بڑھا دیا کرتے تھے. یہ جمعہ کی عظمت کا, سید الایام ہونے کا تقاضا ہے. عام دنوں میں جتنی خدا کی رحمت ہے جمعہ کے دن خدا کی رحمت بڑھ جایا کرتی ہے. اگر عام دن کے اندر تھوڑا دے کے خدا کی رحمت کا تقاضا ہے تو جمعہ کے دن زیادہ دے کے, چونکہ آج رحمت خدا زیادہ بانٹ رہا ہے ہمیں بھی انویسٹمنٹ زیادہ کرنی چاہیے. مگر کوئی اسے انویسٹمنٹ سمجھے تب, دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے انویسٹمنٹ پلان سمجھ میں آ جایا کرتے ہیں اور انسان موقع ڈھونڈتا ہے, دوستوں میں پوچھا کرتا ہے, اخبارات کو دیکھتا ہے, معلومات لیتا ہے, کہیں کوئی موقع آ جائے میرے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے بہترین انویسٹمنٹ کی جگہ مل جائے. خدا کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں دالوں میں ایک کو 70 بنا کے 700 بنا کے واپس کروں گا. مگر انسان مسلمان تو ہوتا ہے, خدا پہ اعتقاد نہیں رکھتا. لہذا ایک مرتبہ اس انداز سے جب واپس دینے کی بات آتی ہے, پلٹانے کے چوتھے امام کا انداز کیا ہے, پانچ امام فرماتے کہ جب کبھی کسی سائل کو دیا کرتے تھے اسے دینے کے سے پہلے اس کے ہاتھ کو چومتے تھے. ہم تو اس انداز سے سائل سے دور رہتے ہیں, سن تو لیتے ہیں, مگر آج بھی پیغمبر اکرم کے دور کی وہ سنت اور وہ انداز ذہنوں پر حکومت کیے ہوئے. پیغمبر کے دور کی مثال تھی, ایام جاہلیت تو اسے کہتے ہیں, مگر آج بھی اس دور میں وہ جاہلیت کے تصور باقی ہیں. پیغمبر کا دور تھا, پیغمبر کی مجلس تھی, اور پیغمبر کی مجلس کے اندر ایک غریب کے برابر ایک غریب ایک امیر کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا. مشہور واقعہ ہے کہ امیر نے کیا کیا, اپنے لباس کو سمیٹ لیا, تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک جانب سرکنے لگا. پیغمبر دیکھ رہے تھے, چھوٹی سی محفل تھی, ابتدا میں زیادہ مسلمان نہیں تھے, لہذا اس کا یہ عمل پیغمبر کی نگاہوں میں آ گیا. پیغمبر نے فوراً, ابتدا اسلام ہے, تربیت کی ابتدا ہے, فوراً اسے روک کر کہا, دیکھیں نماز روزہ حج زکات یہ ترتیب والا ہے, مگر اخلاقیات کی تعلیم پیغمبر کی بعثت سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی. اخلاقیات کے بغیر یہ سارے دین کے مسائل انسان کے لیے ظاہر کو تو بنانے میں کام آئیں گے مگر اس کے باطن کو کبھی نہ جھکا سکیں گے. لہذا پیغمبر نے فوراً اسے روک کر کہا کہ کیوں اس کی غربت تمہیں چھو جائے گی, غریب ہونا کوئی اچھوت کی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمہاری دولت کا حصے دار بن جائے گا یا تمہاری دولت تمہارے ہاتھ سے نکل کے اس کے پاس آ جائے گی. شرمندہ ہوا, کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ میری بد اخلاقی تھی, یہ میری مایوبی, میری اندر کچھ کمی تھی, اب میں اپنی دولت میں سے آدھا اس کو دینے کو تیار ہوں. یہ تو میں کہوں گا کہ پیغمبر اکرم پر پیغمبر اکرم کی ذات کا اثر تھا اس زور کے اندر کہ اس کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا, ورنہ شرمندگی سے اوپر تو منہ سے ایسا کوئی جملہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. کہنے لگا میں اپنی آدھی دولت دینے کو تیار ہوں. پیغمبر نے اس غریب کی طرف دیکھ کر کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا میں ایسی دولت نہیں لینا چاہتا جس کے بعد میں بھی کل اپنے کسی ایسے ہی بھائی سے اپنے لباس کو دور کرتا ہوا نظر آؤں. غریب تھا مگر اخلاق کی اور سوچ کی اس بلندی پر موجود تھا. ایزان محترم, یہ آج بھی سوچ موجود ہے, آج بھی ایک شخص کسی غریب کو سلام کرنے کے اندر ایک مومن دوسرے مومن کو اگر پیسے والا نہیں ہے تو سلام کرنے میں وہ انداز نظر نہیں آتا, اگر وہ سلام کر دے تو اس کے جواب دینے میں وہ گرم جوشی نظر نہیں آتی. جیسا ایک دولت مند, جیسا ایک صاحب عزت, جیسا ایک صاحب مقام, جیسا ایک پوسٹ والا اگر کسی کو سلام کرے تو جھک جھک کر اس کو سلام کا ایسے جواب دیا جاتا ہے, کیونکہ سلام بھی حکم اسلام کو فالو کرنے کے لیے نہیں اپنی پی آر بنانے کا ذریعہ بن گیا ہے. سلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام کرنے کا جو مقصد تھا, جو رحمت خدا کے نزول کا باعث تھا, آج وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں اور اب پی آر بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو پھر اس یہی انداز نظر آئے گا. بالآخر اس واقعے کو مکمل کروں کہ پانچ امام فرماتے ہیں کہ چوتھے امام جب کبھی کسی سائل کو کچھ دینا چاہتے تھے تو دینے سے پہلے اس کے ہاتھ کو چومتے تھے اور اسے ایک جملہ کہتے تھے کہ تو پروردگار عالم کا قاصد ہے, तू परवरदिगार का कासिद है, उसका माल उस तक पहुंचाने के लिए वास्ता बनाए, तू इस काबिल है कि तेरे हाथ को चूमा जाए, क्योंकि जितना बड़ा आदमी होगा उतनी बड़ी उसके कासिद की अहमियत होगी। अगर इंसान ये समझ ले कि आपके पास आया कौन है, अगर आप समझ ले कि ये परवरदिगार आलम का नुमाइंदा है, जैसे कोई आपके पास बॉस हो जिसने आपके पास पैसे रखवाए हो, आप उसके ट्रेजरार हो, खजांची हो, और अब बॉस का पीए आपके पास आया है, बॉस का नुमाइंदा आपके पास आया है, और वो कहता है कि ठीक है मिस्टर फना इतनी रकम दे दो, आप उसे एहतराम के साथ देते हुए नजर आएंगे। इमाम ये बता रहे कि तुम इस साइल को अगर कासिद खुदा समझते तो तुम भी मेरी तरह इसका हाथ चूमते, इसका एहतराम करते। तुम ये नहीं समझते ये कोई भिखारी, ये समझते कि कासिद परवरदिगार आलम है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब माशरे में मोमिन मोमिन का इस अंदाज से एहतराम करेगा इजाने मोहतरम, तो फिर वाकई ये दुनिया जन्नत बनते हुए नजर आएगी। जन्नत इंसान के अमल से बनती है, फूल फुलारी से और नदियों से बनते हुए नजर नहीं आती है इजाने मोहतरम। इसके लिए इंसान के आमाल और उसकी नीयतें साफ होनी चाहिए। ये खुद पूरे के पूरे माहौल को ऐसे पाक को पाकीजा बना दिया करती है कि फिर वाकया जब किसी शख्स ने आकर इमाम पंजुम से कहा था कि मेरे इलाके के अंदर सारे के सारे आपके चाहने वाले शिया मौजूद हैं, तो इमाम ने उसे यही तो मीजान दी थी और यही तो कसौटी दी थी, ये बताओ वहां पर मौजूद मोमिनीन दूसरे मोमिनीन की मुश्किलात के वक्त क्या रवैया रखते हुए नजर आते। क्या ऐसा रवैया है कि अपने माल में उसे वैसा ही शरीक समझते कि जैसे अपने भाई को शरीक समझते। आज तो मसला उससे भी ज्यादा खराब है कि भाई से भी एक भाई अपने माल को छुपाते हुए नजर आता है। अजान मोहतरम ये दोनों तरफा मामला है। लेकिन बिलाखिर 11वें इमाम जो मारिफत की उस मंजिलत पे पहुंचे हुए थे कि अपने बचपने के अंदर बहलूल आखिर को ये दर्ज देते हुए नजर आ रहे थे कि जितनी ज्यादा इंसान की मारिफत होगी इतना ज्यादा उसका खौफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। 11वें इमाम की जिंदगी का यह दूसरा वाकया था। और तीसरा वाकया उस वक्त नजर आया, मैंने आपसे कहा कि हर वक्त इमाम पर कड़ी नजर थी। इमाम 22 साल की उम्र में मनसबे इमामत के ऊपर जाहिरी एतबार से फाइज हुए, 6 साल कुल इमामत की दौर का था। इस 6 साल में 5.5 साल इमाम कैदखाने के अंदर रहे, कुछ अरसे के लिए कैदखाने से बाहर आए, और कैदखाना आज भी सामर्रा में मौजूद है। इतना तंग और तारीख कैदखाना है कि जिसे देखकर इंसान को समझ नहीं आता कि इसमें कैसे इंसान 5 साल का अरसा गुजार सकता है। मगर इस शिद्दत तकलीफ के बावजूद अपने मनसब के फराइज हिदायत के अंदर कोई कमी ना पेश आई और इस अंदाज से हिदायत का फरीजा अंजाम दिया कि कुछ अरसे में जो इमाम को सहूलत मिली उनमें कुछ वाकयात पेश आ गए, जिसमें से एक वाकया यह था कि एक मरतबा इमाम को इत्तला मिली कि एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स है कि जिसने कुरान पर रिसर्च की है, और जब वो कुरान की आयतों को एक मरतबा देखना शुरू करता है तो उसे एक आयत दूसरे आयत से टकराते हुए नजर आती है। लगता है कि एक आयत के माना दूसरे आयत के माना से तजाद रख रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट है। कभी कुरान कुछ कह रहा है, कभी कहता है लन तरानी या मूसा, ए मूसा मुझे कहीं भी देखा नहीं जा सकता, और कभी कह रहा है यदुल्लाह फौकाईदीहिम, भाई जो कभी नहीं देखा जा सकता चूंकि उसका जिस्म नहीं है। हम बच्चों को सिफात सलबिया में ये पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुरान कह रहा है यदुल्लाह फौकाईदीहिम, परवरदिगार का हाथ जो तमाम हाथों पर बुलंद है, तो जब जिस्म नहीं है तो हाथ का तसव्वुर कहां। लिहाजा आयतों के तर्जुमे के अंदर ही एक मरतबा उसने इस बात को साबित कर दिया कि 23 साल का अरसा गुजरा है, परवरदिगार आलम नऊजुबिल्ला नऊजुबिल्ला कहीं कुछ कह रहा है, कहीं भूल गया नऊजुबिल्ला कि उसने क्या कहा था, कहीं और जाके कुछ और कह दिया। आयत का आयत के साथ कोई हम जिंसियत नहीं है, माना से माना टकराते हुए नजर आ रहे। कुरान का दावा यह था कि अगर ये किसी बशर ने नाजिल किया होता तो ये इसके अंदर टकराव नजर आता, और उस टकराव को साबित कर दिया गया। तजाद फिल कुरान के नाम से पूरी एक किताब मुनाकजुल कुरान को लिख दिया। 11वें इमाम एक मरतबा अपने अस्हाब में कहते कि तुम में से कोई नहीं है जो इस शख्स को इस काम से रोकते हुए नजर आए। कहने लगे इमाम वो इतना पढ़ा लिखा शख्स है, हम में से कौन है जो इसको इस बात से रोकते हुए नजर आए। देखिए बाज औकात पढ़ा लिखा होना अलग है, साहिब हिदायत होना अलग है, खा लेना अलग है, हजम कर लेना अलग है। आज तो माशरे के अंदर यही है कि जो जितना खा लेता है वही कामयाब है, मगर मसला खा लेने का नहीं है, कितना हजम कर लेता है ये देखना होता है। तो पढ़ा लिखा होना मयार की अलामत नहीं हुआ करती, कितना पढ़ने के बाद उसके पास ये भाई से हिदायत बना, ये भाई से जो है वो कमाल हुआ करता है। امام نے کہا اچھا اس سے قربت پیدا کرو، اس سے اپنے تعلقات کو بہتر کرو. کہا یہ کام تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تو جاتے رہتے اس کے پاس. کہا جب تمہاری قربت پیدا ہو جائے تو میرے پاس آنا ہے، تب میں بتاؤں گا کہ تمہیں اس سے کیا سوال کرنا ہے. قربت جب بہت زیادہ ہو گئی، تعلقات اچھے ہو گئے، اتنے اچھے ہو گئے کہ اعتماد کی فضا قائم ہو گئی، امام نے کہا اب جا کر ایک سوال اس سے کر لینا. سوال یہ کرنا کہ یہ بتا کہ جو قرآن مجید کی آیت کا معنی تو نے لیا ہے، یہ معنی تیرا نکالا ہوا ہے یا خدا کا بیان کرتا ہے؟ یہ جو معنی نکالا ہے، جو تیری سمجھ میں آیا ہے، یہ تیری سمجھ میں آیا ہے یا خدا نے بیان کیا ہے؟ اگر تیری سمجھ میں آیا ہے تو پھر ٹکراؤ کا دعویٰ کیسے؟ اس لیے کہ تیری سمجھ میں آیا ہے، خدا نے تو نہیں کہا. اور اگر خدا نے کہا ہے تو بتانا کب وہ فرشتہ اترا ہے کہ جس نے خدا کا پیغام تجھ تک پہنچایا ہے. بس اتنا سننا تھا، اسے تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا. کہا میں ٹھیک ہے سوال کرنا کر دوں گا. استاد کی خدمت میں پہنچا، کچھ وقت گزرا، کہا کہ استاد آپ کا درس روز سنتا ہوں، آج کچھ ذہن میں سوال آیا ہے. کہا بالکل پوچھو، ہم سوال کا جواب دینے ہی کے لیے تو بیٹھے ہیں. کہا یہ بتائیے کہ جو آپ نے کتاب لکھ دی ہے جس کا اتنا شہرہ ہو رہا ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا، یہ جو آیت کا ترجمہ آپ نے لکھا ہے، یہ آپ کا اپنا لیا ہوا ہے یا خدا کا بیان کرتا ہے؟ بس جیسے ہی کہا، سر کو جھکا لیا اور کہا کچھ دیر بعد پھر کہنا. پھر شاگرد نے اپنا سوال دہرایا، کہا یہ بتاؤ یہ سوال کہاں سے آیا ہے؟ کہا سوال تو میرا ہی ہے، آپ کا درس سنتا تھا، سوال پیدا ہو گیا، میں نے پوچھ لیا. کہا نہیں، جو بات تیرے استاد کے ذہن میں نہ آ سکی وہ تیرے ذہن میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تیرے ذہن میں کہاں سے آ گئی؟ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یہ بات مجھے ابو محمد حسن ابن علی نے بیان کی. فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، خدا جانتا ہے کہ رسالت کس گھر میں اترنی چاہیے تھی. یہی وہ افراد ہیں کہ جن کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی. یہ کہہ کر اس نے اپنی 20 سال کی محنت کو آگ لگا دی اور کہا کہ خدا نے مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا. درود پڑے محمد والے محمد. اعزان محترم، یہ آج کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر انسان یہ اس بات کو سمجھ لے کہ ہمارے معنی میں اور خدا کے حکم اور خدا کی آیت کیا بیان کی اس میں فرق ہوتا ہے، تو اپنے معنی، اپنی سوچ، اپنی باتوں کو کہنا ختم کر دے. ہمیشہ یہ دیکھے کون ہے کہ جو اس آیت کے حقیقی معنی بیان کر سکتا ہے، اس سے جا کے پوچھے. یہی تو قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اپنی باتوں کو مت پیش کرو، جسے نہیں جانتے جا کے صاحبان علم سے پوچھ لیا کرو. درود پڑے محمد والے محمد پر. اے صاحب علم نے ہر دور کے اندر ہر ایک کی مشکل کو حل کیا ہے. اب خدا کو وسیلہ بنانا تھا. جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ فرعون 70,000 بچوں کو قتل کر سکا، لیکن پروردگار عالم نے موسیٰ کو پیدا بھی کیا، فرعون کے محل تک بھی پہنچایا، محل کے اندر ہی پلا، وہی پر بڑا ہوا، اور آواز آئی کہ اگر ہم پیدا کرنا چاہے تو فرعون اس موسیٰ کو جسے تم پیدا ہونے سے روکنا چاہتے تھے تیرے محل کے اندر ہی پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تیرے محل میں ہی پرورش دلاتے ہوئے نظر آئیں گے. لہذا خدا کو اپنے اس باروے کو پیدا کروانا تھا. اسباب بھی خدا نے فراہم کیے، اور اس سبب کس انداز سے پیدا ہوا کہ قید خانے میں ابو محمد موجود تھے، 11 امام قید خانے میں تھے، اور سامرہ میں قحط پڑا ہوا تھا. قحط اتنا شدید ہو چکا کہ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے، فصلیں تباہ ہو چکی تھی. ایسے میں ایک مرتبہ عیسائی آیا، اور اس نے آنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ تم جمع ہو جاؤ، دیکھو میں کس طریقے سے بارش برساتا ہوں. اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا تھا، بادل آنا شروع ہو جاتے تھے، بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی. لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے، حکومت وقت پریشان ہو گئی. پریشان اس لیے نہیں تھی کہ لوگ کافر ہو رہے تھے، پریشان اس بات سے تھی کہ وہ کافروں پہ حکومت تو نہیں کر سکیں گے، حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی، حکومت ڈگمگا رہی تھی. لہذا ایک مرتبہ فقہا کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا، اور کہا اس مسئلے کا حل بتائیے. مگر کون کیا مسئلے کا حل بتاتا؟ اس لیے کہ وارث محمد کے علاوہ محمد کے دین کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آگے بڑھ سکتا تھا. کل بھی ہمیشہ وارث محمد نے بچایا، آج بھی وارث محمد بچائے گا، اور پیغمبر کی حدیث درست کر کے دکھائے گا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. لہذا جب کسی سے کچھ نہیں بن پڑا، کہا وہ زندان میں موجود ہے، وہی فرزند علی ہے، ہر دور میں اسی علی نے ہلاکت سے بچایا ہے، لہذا انہی کو بلوائیے، یا تو ان کا جھوٹ نعوذ باللہ ثابت ہو جائے گا، یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک مرتبہ بلوایا گیا امام حسن عسکری کو کہ آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے. वो नहीं कहते हमारी हुकूमत खतरे में, इस्लाम को क्या खतरा था ऐसे मुसलमानों से कि जो इतनी सी अपनी जाहिरी किस्म की करामतों को देखकर उस असली साहिब करामत को भूल जाए। लिहाजा एक मरतबा कहा कि आपके जद के दिन को खतरा है, फिर मुबाहिला का मैदान सजा, फिर मुबाहिले का मैदान सजा। एक मरतबा इमाम ने भी कहा कि मैदान के अंदर अब बात होगी। ईसाई आया गोया अपने दिन की नुमाइंदगी करके, और एक मरतबा इमाम हसन आए अपने जहरा के लाल के हैसियत से आज फिर मुकाबले के अंदर, और एक मरतबा कहा कि कर जो कुछ करता था, अपने हाथों को बुलंद किया, बादल आना शुरू हो गए। इमाम ने अपने पास मौजूद पड़ोस में एक शख्स से कहा कि जाओ जिसके हाथ में जो कुछ है उसे ले आओ। वो गया और जाकर एक मरतबा अचानक हमला था, संभल नहीं पाया, हाथ में जो कुछ था उसे ले आया, देखा कि जो आए हुए बादल थे वापस जाना चले गए। रुसवा हो गया, शर्मिंदा हो गया, और एक मरतबा खुद तो जानता था कि क्या कर रहा था। लिहाजा मोतमिद अब्बासी ने पूछा ये क्या हुआ फर्जंद रसूल का, उसके हाथ में किसी वली की हड्डी मिल गई जिसकी कब्र की बाकियात को जब वो जेर आसमान लेकर आता था तो रहमत खुदा जोश में आ जाया करती थी और अब्र रहमत बरसने के लिए आ जाया करता था, अब वो ना रही तो सारी करामतें जाहिल हो गई। और इमाम ने गोया इस मकाम पे वाजे कर दिया कि अगर किसी नामालूम वली की बाकियात का ये असर हुआ करता है कि उसे जेर आसमान लाया जाए और रहमत खुदा जोश में आ जाए, तो ये जवाब है उन तमाम के तमाम लोगों को जो ये कहता है कि मोहम्मद नऊजुबिल्ला मरकर चले गए। भाई अगर कोई नामालूम वली की बाकियात का इतना असर हो तो मोहम्मद तो वो है जो हबीब खुदा है जिसके सदके में कायनात बनी, इस दुनिया से जाने के बाद भी मुजर्रिब करामात है और कोई उसके वसीले से दुआ मांगे तो रहमत खुदा बरस जाया करती। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा जिसका ईमान हुआ करता है वो इस अंदाज की बातें नहीं किया करता कि अपने हाथ में ऐसा रखकर ये बताए ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है उस नबी के मुकाबले में जो दुनिया से चला गया है। उसे क्या मालूम कि तुम्हारी अपनी जिंदगी भी उसी नबी की रहमत से बाकी है, ये पूरी की पूरी कायनात उसी मोहम्मद की विरासत के अंदर है और आज भी मोहम्मद किसी न किसी शक्ल में मौजूद है जिसकी वजह से ये दुनिया अपने मकाम के ऊपर मौजूद है। बस एक मरतबा कहा फर्जंद रसूल मसला तो हल हो गया, लेकिन एक मसला अभी भी बाकी है कि बिलाखिर वो बादल तो लाता था, बारिश तो बरसती थी, अब तो वो असर ही आपने खत्म कर दिया, अब क्या होगा। इमाम ने कहा कोई मसला नहीं है, वो एक बादल लाता था, थोड़ा सैराब करता था, अब हम इतना सैराब करेंगे कि कहत का मसला ही खत्म होकर रह जाएगा। ये कहकर इमाम ने उसी मैदान के अंदर मुसल्ला बिछाया, दो रकअत नमाज को अंजाम दिया और उसके बाद अपने हाथों को बुलंद किया, बादल आना शुरू हुए, लोग जाना शुरू हुए। इमाम ने लोगों से कहा रुक जाओ, ये बादल तुम्हारे शहर में बरसने के लिए नहीं आया, ये फना इलाके में जाके बरसेगा। फिर एक और बादल आया, कहा ये भी तुम्हारे इलाके में नहीं बरसेगा, ये फना इलाके में जाके बरसेगा। कहा तीसरी मरतबा बादल आया, कहा ये भी तुम्हारे इलाके में नहीं बरसेगा। अब एक बड़ा बादल आया, कहा ये तुम्हारे इलाके में आके बरसेगा। मरहूम अल्लामा सैयद जिशान जवारी इस मकाम पे क्या खूबसूरत किस्म का तबसरा करते हैं, कहा कि दिल चाहता है कि इमाम से कहूं मुसल्ला बिछाने की क्या जरूरत थी, आप अपने हाथों को उठाकर खुद ही अपने कमाल को वाजे कर देते। इमाम ने फरमा इमाम जवाब देते हुए ये कहते कि ऐ शख्स अगर हम मुसल्ला बिछाए बगैर अपने हाथों को बुलंद करके दुआ करके बादल बरसाते तो ये हमारा कमाल जाहिर होता, हम बंदगी खुदा करके बताना चाहते थे, हमारे कमाल की इब्तिदा भी वहां से, हमारे कमाल की इंतहा भी यहीं से। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और इसके बाद मजीद इमाम ये फरमाते हुए नजर आएंगे कि वली ये खुदा की बाकियात को दिखाकर बादल को बुलाने वाले और हुआ करते हैं, मगर ये पहचानने वाले और होते हैं कि कौन सा बादल कहां बरसेगा। हमने अपने इल्म इमामत को भी वाजे किया कि हमारे पास ये इल्म भी मौजूद है कि कौन कहां जाके बरसेगा और कौन कब जाके बरसेगा, मगर ये सारे का सारा इल्म परवरदिगार की जानिब से अता करता है, ये सब कुछ उस बंदगी के आसार है। लिहाजा तुम भी बंदे बन जाओ तो परवरदिगार आलम की जानिब से उसके लुत्फ करम का इजहार करते हुए नजर आओगे। मसला ये कि तुम बंदगी को छोड़कर ये समझते हो कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, रास्ता मौजूद है। और ग्यारहवें इमाम का ये कॉल भी मौजूद है, फरमाते हैं कुर्ब खुदा को यानी कुर्ब खुदा परवरदिगार आलम का कुर्ब उसकी खुशनुदगी एक सफर है। ग्यारहवें इमाम का कॉल है कुर्ब खुदा एक सफर है और इस सफर को रात में तय किए बगैर का मुकम्मल करना मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? कहा कि कुर्ब खुदा तक जाने के लिए तुम्हें जो सफर करना है, ये सफर उसी वक्त अपने कमाल तक पहुंच सकता है जब रात की तारीकी में खड़े होकर अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में राजो नियाज करो। ये दिन की 5 रकत की नमाज तुम्हारे शुक्राने के लिए तो है, जो नेमत खुदा ने तुम्हें दी है उसका शुक्र अदा करने के लिए, मगर कुर्बत खुदा की मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, मारफत खुदा का सफर करना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। जब रात की शब में उठोगे और अपने खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों का एतराफ करोगे और उसकी बारगाह के अंदर कभी कहते हुए नजर आओगे, इलाही अबीदु का बेफनाएक, मिस्कीनु का बेबाबेक, ज़ईफु का बेबाबेक, ए परवरदिगार ये मिस्कीन तेरे दरवाजे पर आ चुका है और तेरे अलावा इस वक्त कोई दरवाजा नहीं है जो अपने बंदे की जवाल को और उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है, तो खुदा रात के वक्त अपने बंदे को जो अता किया करता है वो दिन की रोशनी में नहीं दिया करता। 11वें इमाम का एक और कॉल है जिसे मैंने सरनामा कलाम में पेश किया। इमाम फरमाते कि चंद काम है जो तुम्हें कसरत से करना चाहिए। फरमाए अक्सिरु जिक्र अल्लाह, कसरत से जिक्र खुदा करते रहा करो। और कुरान मजीद में सूरह बारे के आराफ में कहा अल्लजीना यस्कुरून अल्लाह कियाम व कुउदा, ये उठते बैठते परवरदिगार आलम का जिक्र करते रहते हैं, का किसी लम्हे में खुदा को फरामोश ना करो। हर लम्हा तुम्हारा परवरदिगार आलम के जिक्र में मसरूफ नजर आए। जब इतना खुदा से अपने आप को जोड़ दोगे तो किसी मरहले के अंदर भी, किसी लम्हे के अंदर भी रहमत खुदा से दूर ना हो पाओगे। जिसकी जिंदगी के लम्हात खुदा के जिक्र से खाली हुआ करते हैं उसकी जिंदगी के अंदर शैतान कहीं ना कहीं बसेरा किया करता है। लिहाजा कभी रूहानी मुश्किलात आती है तो कभी दुनियावी मुश्किलात आती, तो अपने आप को हमेशा खुदा की रहमत में रखना चाहते हो तो कसरत से जिक्र खुदा किया करो। व जिक्र अल मौत, फरमाया कसरत से मौत का तस्किरा किया करो। अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे दिल में बस ना जाए, यही दुनिया की मिसाल दी गई थी कि दुनिया में किस तरह से जिंदगी सफर करनी चाहिए, का इस तरीके से कि जैसे कश्ती पानी पर रहा करती है, का जब तक पानी पर रहती है अपने सफर को भी जारी रखती है, सफर आराम से भी होता है, अपनी तेजी भी दिखा सकती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाया करता है तो कश्ती वालों के लिए हलाकत हो जाया करती है। तो जब तक दुनिया पर रहोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ इस सफर आखिरत में सपोर्ट करते हुए नजर आएगी, जब दुनिया तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो इसके बाद तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जो आज दुनिया का फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, वो यही है कि इंसान दुनिया के पीछे इस तरह से भागता है कि समझता है कि मैं ही मुसब्बिबुल असबाब। जब वो हार जाता है तो फिर उसके बाद डिप्रेशन में चले जाया करता है, टेंशन में चले जाया करता है, हौसले खत्म हो जाया करते हैं। इमाम फरमाते अक्सिरु जिक्र अल मौत, जो जितना ज्यादा मौत को याद करता रहता है उसे दुनिया कभी टेंशन नहीं देते हुए नजर आता। उसे मालूम है कि मेरे रहने की जगह ही नहीं है, खुदा ने मुझे यहां पर जिंदगी गुजारने के लिए इसलिए भेजा है कि मैं कयामत के अंदर बेहतरीन किस्म का अंजाम दे सकूं। तभी तो मौला एक फरमायत फरमाते अजब ताज्जुब है मुझे ऐसे शख्स के ऊपर के लिए आ मेरे दारिल बका व तारे के दारिल, आ मेरे दारिल फना व तारे के दारिल बका, ताज्जुब है मुझे ऐसे शख्स के ऊपर जो इस दारे फना को तामीर करने में तो लगा हुआ है मगर दारे बका को तर्क कर चुका है। जहां असल में जाके रहना है, भाई दुनिया का तरीकेकार ये होता है कि आप जहां भी मसलन इस परदेश के अंदर आए, आपको मालूम है एक तो वो है कि जिसने इसे परदेश नहीं समझा बल्कि अपना वतन बना लिया, अलग अलग एतबार से इंसान हिजरत करता है, इब्तदा में किसी और नियत से आया बाद में नियतें बदल जाती है। लेकिन अगर वाकई कोई परदेश में रहने के लिए आया है तो उसका अंदाज क्या होता है, क्या वो जैसा घर अपने वतन में बनाना चाहता है, जो सहूलियात और आसाइशें अपने वतन के अंदर अपने घर वालों के लिए रखना चाहता है उन सहूलतों और आसाइशों के साथ यहां रहता है? नहीं, वो कहता है चूंकि असल वो मकाम है तो मेरी तामीरात का, मेरे पैसे के खर्च करने का असल मकाम वो है, यहां मैं उतना खर्च करूंगा कि मेरी जिंदगी बसर हो जाए, असल बचा के मैं वहां पर लगाऊंगा। इमाम फरमाते हैं कि तुमने दुनिया को असल समझ लिया है, मसला यही है, लिहाजा सब कुछ यहां पे लगाने को तैयार हो। जब वापसी का एक मरतबा डंका बजता है, जब खुदा की तरफ से मलकुल मौत आ जाता है, तब तुम परेशान हो जाते हो, इसलिए कि वहां के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, वहां के लिए कुछ नहीं छोड़ा। फरमाया अक्सिरु जिक्र अल मौत, जितना ज्यादा मौत का तज़किरा करोगे इतना ज्यादा इस दुनिया के अंदर परेशान होने से बचे रहोगे। फरमाया अक्सिरु तिलावत अल कुरान, कुरान की तिलावत कसरत से किया करो। नव्वरु बुयूतकुम बितिलावत अल कुरान, पैगंबर का फरमान है, اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے منور کرو. کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوا کرتا ہے, جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوا کرتی ہے, آسمان کے فرشتے اس گھر کو زمین پر ایسے تلاش کر لیتے ہیں جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو. جیسے آپ آسمان پورا سیاہ ہوتا ہے, اس میں کچھ نظر نہیں آتا, مگر ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں چونکہ روشنی کا مرکز ہے. کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان گھروں کے اندر فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے, برکتوں کا نزول رہتا ہے, اس لیے کہ وہ گھر مشخص ہو جاتے, آئیڈینٹیفائیڈ ہو جاتے. کہ اپنے گھروں کو آئیڈینٹیفائیڈ بنانا چاہتے ہو, وہ تلاوت قرآن کرو, آسمان کے فرشتوں کا آنے جانے کا سلسلہ باقی رہے گا. درود پڑھے محمد والے محمد. اور اس کے بعد پیغمبر کا کون ہے, فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. فَإِنَّ الْقُرْآنَ مُشْفِعُن مُشَفَّعَ, قرآن کی تلاوت کرو, اس لیے قیامت کے دن اسے شفاعت کرنے کا وہ حق دیا جائے گا کہ جس کی شفاعت کرنے کی آواز کو سنا بھی جائے گا. کہا کہ یہ قرآن جو کوئی اسے جَعَلَ الْقُرْآنَ أَمَامَهُ, جو قرآن کو آگے رکھتا ہے, فرمایا قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ, یہ قرآن قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا. قرآن کہے گا کہ اے میرے قاری, اے مجھ پر عمل کرنے والے, میں آگے آگے چلتا ہوں, تم پیچھے پیچھے میرے آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. فرمایا وَجَعَلَ الْقُرْآنَ وَرَاءَهُ, جس نے قرآن کو اپنے پیچھے رکھا, وَسَاقَهُ إِلَى النَّارِ, وہ اسے پیچھے سے ہنکائے گا کہ جاؤ جا کے جہنم میں چلے جاؤ. قیادت اور سیاقت میں فرق ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا پیغمبر کہنا کیا چاہ رہے. قائد کہتے اس شخص کو جو آگے آگے رہتا ہے اور اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. سائق کہتے ہیں ایسے فرد کو جو پیچھے سے ڈنڈا لے کر چلتا ہے تاکہ اسے بھگائے اور جا کے اس کی منزل تک پہنچائے. کہا اگر تم نے قرآن کو اپنے آگے رکھا, قرآن کی پیروی کی, تو قرآن قیامت کے دن آگے رہے گا, تم اس کے پیچھے چلتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر تم نے قرآن کو پیچھے رکھا, یعنی تم جو کرتے تھے اس کی دلیل تو قرآن سے لاتے تھے مگر قرآن کی نہیں سنتے تھے, تو قیامت کے دن قرآن گویا ڈنڈا لے کے تمہارے پیچھے چلے گا اور تمہیں مارتا ہوا جہنم کے اندر دھکیل دے گا. اور تیسری چیز پیغمبر اکرم نے فرمائی, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے, درود پڑھے محمد والے محمد, فرمایا اکثرو صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کثرت سے چار چیزیں کرو. سب سے پہلی چیز ذکر خدا, دوسری چیز موت کا تذکرہ, تیسری چیز تلاوت قرآن, اور چوتھی چیز امام نے فرمایا کہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا جمعے کے دن کے اعتبار سے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. آج روزے جمعہ گزرا, اسی روزے جمعے کے لیے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ما افضل عمل یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعۃ من الصلوات محمد علی محمد آل محمد. کا جمعے کے دن اور جمعے کی شب میں, یعنی شب جمعہ جو کل کی رات تھی اور جمعے کا دن, ان دونوں دنوں کے اس شرف شب اور ردین کے اندر محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے زیادہ کوئی عمل افضل ترین عمل نہیں ہے. اتنا زیادہ اس درود بھیجنے کو کہا, کہا اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو, محمد و آل محمد پہ درود بھیجو. رحمت خدا چاہتے ہو, محمد و آل محمد پہ درود بھیجو. اپنے گناہوں کا استغفار کرنا چاہتے ہو, محمد و آل محمد پہ درود بھیجو. اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا میزان بھاری ہو جائے, محمد و آل محمد پہ درود بھیجو. اگر چاہتے ہو کہ جنت کا دروازہ تمہیں مل جائے, محمد و آل محمد پہ درود بھیجو. گویا میں خلاصے میں کہوں, دنیا چاہتے ہو تو محمد و آل محمد پہ درود بھیجو, آخرت چاہتے ہو تو محمد و آل محمد پہ درود بھیجو. اور کیوں نہ بھیجو, امام شافعی نے بھی اس حقیقت کو قبول کیا, فرمایا کہ اے یا اہل بیت محمد کفا بقدرکم والقرآن انزلہ من لم یصلی فلا صلاۃ لہ. اے اہل بیت محمد, تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن جس گھر میں اترا ہے, جو اس پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نماز نہیں ہے, جو اس پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نماز نہیں ہے. جس خدا نے محمد و آل محمد کے ذکر سے نماز کو خالی نہیں چھوڑا, انسان کی زندگی محمد و آل محمد پہ درود سے کیسے خالی ہو سکتی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم, یہ امام حسن عسکری ہے. اور امام حسن عسکری کی زندگی کی ایک بات کو بیان کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں کہ 11ویں امام اتنی برکتوں والی زندگی انہوں نے گزاری, گرچہ کہ فقط 6 سال کی زندگی, جس میں سے میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ فقط 5.5 سال کی زندگی زندان میں گزار کے کل 6 ماہ کی زندگی امام نے اپنے گھر میں گزاری, لیکن اس کے باوجود مسلسل امام اپنے فریضہ ہدایت کو, فریضہ منصب ہدایت کے ذریعے سے یوں انجام پا رہے تھے کہ سارے عالم تشیع کے اندر اپنے نمائندوں کو مقرر کر رکھا تھا. کل آپ نے سنا احمد ابن اسحاق کے قمی کا تذکرہ کہ جو قم میں موجود تھے امام کی جانب سے, اور ان سے مسجد تعمیر کروائی جا رہی ہے. کہیں پر درس و تدریس کا سلسلہ ہے, کہیں پہ تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے. کتنی بابرکت زندگی تھی اس امام کی کہ کسی امام کے نام سے تفسیر کی کوئی کتاب کا نام نہیں ملتا, لیکن امام حسن عسکری کے نام سے کتاب ملتی, تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے اندر جتنا موقع ملا ہر وقت آیات الہی کی تفسیر کو اس طریقے سے امام بیان کرتے رہے, اس طریقے سے بیان کرتے رہے کہ نتیجے کے اندر ان بیانات کو لکھتے لکھتے یہ کتاب امام کی اپنی املا کرائی ہوئی نہیں تھی, امام کے شاگردوں نے جو امام سے تفسیر کو سنا تھا اسے لکھ لیا. اس لیے اس کے اندر ایسی کتاب نہیں کہ کہا جائے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں, کہیں غلطیاں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اتنی تفسیر امام نے بیان کی کہ امام کی بیان کردہ تفسیر سے پوری کتاب بن گئی جس کا نام تفسیر امام حسن عسکری. اگرچہ کہ آج جو کتاب تفسیر امام حسن عسکری موجود ہے, اس کا نام غالباً آثار حیدریہ ہے, کہتے ہیں وہ کتاب اب بچی نہیں ہے, اس کی کچھ باقیات ہیں کہ جو بچی ہے, باقی دیگر ائمہ کے اقوال کو جمع کر کے اسے ترتیب دیا گیا ہے. لیکن زندگی کے اندر امام اس طریقے سے ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے نظر آئے کہ امام کے شاگردوں کی تعداد 243 کتابوں میں لکھی ہے, اور انہی شاگردوں کے اندر ایک ایسا شاگرد بھی موجود تھا کہ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آ رہا تھا جس کا نام حمزہ تھا. آ کر عجیب بات دیکھتا ہے, کہا امام کے ارد گرد چند غلام ہیں, مختلف علاقوں سے اس کا تعلق ہے, اور امام ہر غلام سے اس کی زبان میں بات کر رہے ہیں. تعجب سے کہنے لگا, آپ مدینے سے سامرہ آئے, اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہ گئے, مگر آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے دنیا کے علاقے ڈھونڈے ہوئے. کہا یہی فرق ہوا کرتا ہے حجت خدا میں اور ایک عام آدمی میں, یہی فرق ہوا کرتا ہے. تم نے ہمیں عام آدمی کی طرح سمجھ لیا جسے گام گام جا کر تجربے کے ساتھ چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے. حجت خدا وہ ہوتا ہے جو زمین میں موجود ہر مخلوق کی زبان کو جانتا ہے, ورنہ وہ کیسے ساری کائنات کے لیے حجت خدا ہوگا. اور عزیزان محترم, یہی امام تھے کہ جب ایک مرتبہ امام سے اس انداز کے اندر آ کر سائل نے سوال کیا, اور یہیں پر اپنی گفتگو مکمل کرنی. دیکھیں یہ سارے واقعات یہ بتاتے کہ ان آئمہ علیہ السلام کو اپنے لیے فوق العادہ سمجھیے, انہیں اپنی سماعت اپنے عقل کے ذریعے سے ان کا فیصلہ نہ کرتے ہوئے دکھائی دے. ایک مکتب اہل بیت کا نہ چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا, امام اپنی احادیث اور لیکچرز کو بیان کر رہے تھے, کہنے لگا میں جب اسے امام مانوں, جب میں بغیر روشنائی کا خط لکھوں اور یہ اس کا خط کا جواب دے دے. امتحان آزمائش کا مقام قرار دے رہا تھا, اپنے اعتبار سے اس نے لکھا اور امام کو دے دیا. امام نے نہ فقط یہ کہ اس کے سوالات کا جواب دیا, اس کے نیچے اس کا نام وہاں ولدیت لکھ دی. جیسے ہی اس نے اپنے باپ کا نام دیکھا کہنے لگا تعجب ہے, میں اس شخص سے کبھی ملا نہیں ہوں, یہ مجھے نہیں میرے باپ کو بھی جانتا ہے. مرحوم علامہ سید شاہ جوادی کہتے ہیں اس پہ بات کو مکمل کہ کل آپ نے جناب معصومہ قم کی اس حدیث کو سنا کہ جس کے آخر میں موجود تھا کہ میدان محشر کے اندر ہر ایک پاؤں برہنہ نہ ہوگا, کسی کے پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوگی, یہ غربت کا عالم ہوگا, مگر اگر ہوگا کسی کے پیر کے جس کے پیروں میں چپل ہو, خدا نے اسے قیامت کے دن بھی اعزاز کے ساتھ رکھا ہو, کہا وہ علی کے شیعہ ہوں گے. پیغمبر نے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں ہوگا, کہا اس لیے کہ علی کے شیعہ ہی قیامت کے دن نجات یافتہ ہے. اور ایک مرتبہ کہا اتنا نہیں ہے اللہ کے رسول, انہیں باقی لوگوں کو ان کے ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا, علی کے شیعوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا, اس لیے کہ علی کی محبت نے ان کی ولادت کو پاک و پاکیزہ کر دیا. مرحوم علامہ سید شاہ جوادی فرماتے اگر اس کے باپ کا نام حسب نسب درست نہ ہوتا تو محبت اہل بیت اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. نام لکھ کر بتایا, حالات سے مجبور تھا, جیسے ہی حالات درست ہو گئے خود بخود آل محمد کی محبت کو حاصل کر گیا. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم, پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگارا تجھے واسطہ امام حسن عسکری کا، والد محترم امام زمانہ کا، کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے سچے چاہنے والوں میں سے، ان کے اطاعت گزاروں میں سے قرار فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ آج کی عیدی کے طور پر کہ اہل بیت کے چاہنے والے، امام حسن عسکری کی امامت کا عقیدہ رکھنے والے، دنیا و کائنات میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، ان کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان میں جو بیمار ہیں بالخصوص حاضرین محفل میں سے، جو کوئی مومن مومنہ بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو کوئی رزق کی مشکلات میں، ایک بزرگ نے مجھ سے آج خاص اپنے لیے دعا کرنے کو کہی، پروردگار رب ہر اس مومن کو جو امام حسن عسکری کا ماننے والا ہے، تجھے واسطہ امام حسن عسکری کی عظمت کا، تمام مومنین جو رزق کی مشکلات میں، ان کی رزق کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ جو صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق کے حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ جو بھی انہیں اولاد ہے انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ جو صاحبان اولاد ہے پروردگار انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتے ہوئے زمانے کے امام کی نسل، زمانے کے امام کے اطاعت گزاروں میں اسے قرار فرما۔ پروردگار ظلم اور ظالم کے خاتمے کے لیے، ایسی ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اپنی آخری حجت امام اسرف الزمان کے ظہور میں تاجل فرما، ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے مقام پہ تشریف رکھیں، منقبت کا سلسلہ بھی جاری ہوگا جشن ولادت امام حسن عسکری کے سلسلے میں، جو انشاءاللہ 10 بجے تک جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ مومنین سے پروگرام کے آخر تک شریک رہنے کی گزارش ہے۔ درود پڑھے محمد والے ماں۔
برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے باواز بلند صلوات۔ مومنین و مومنات السلام علیکم۔ آپ سب کو اور ہمارے زمانے کے امام کو جشن ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ ایک جشن نما سب آج ہم محفل میں آئے ہیں برائے عسکری۔ آج ہم محفل میں آئے ہیں برائے عسکری، دیکھیے دیتا ہے کیا ہم کو خدائے عسکری۔ زیر سایہ ہے امام عصر کے دونوں جہاں، زیر سایہ ہے امام عصر کے دونوں جہاں، ہے امام عصر کے سر پر ردائے عسکری۔ اسی کے ساتھ میں ہمارے پہلے منقبت خان جناب سید مہدی عباس صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیے۔
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ باری دیگر باواز بلند صلوات۔ نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری لیے، زبان وقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے، زبان وقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے، اگر نہ مل ہے نور عسکری کی زکات اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکات ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے شکار پہلا بنیں گے وہ آخری امام پھر سے بلائیں ہمیں بھی سامرا امام پھر سے بلائیں ہمیں بھی سامرا رس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے او میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہم سری کے لیے ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہم سری کے لیے او یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں زبان ملی ہے مجھے جب علی علی کے لیے زبان ملی ہے مجھے جب علی علی کے لیے علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا علی پہ دے علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے ہمیں یہ فخر ہے ہم ان کے در کے نوکر ہیں, ہمیں یہ فخر ہے ہم ان کے در کے نوکر ہیں. فرشتے خود جہاں آتے ہیں نوکری کے لیے, فرشتے خود جہاں آتے ہیں نوکری کے لیے. نہ خسروی درود بھیجی محمد والے محمد,
مہدی عباس صاحب کی توفیقات میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات صلوات کلی کی بات کرو گے تو پھول خوش ہوں گے, کلی کی بات کرو گے تو پھول خوش ہوں گے, ثنا حسن کی کرو گے رسول خوش ہوں گے. نبی کے گھر میں حسن عسکری کی آمد ہے, نبی کے گھر میں حسن عسکری کی آمد ہے, یہ ذکر سن کے علی و بتول خوش ہوں گے. شریعتوں کے محافظ کو دیکھ کر یاروں, شریعتوں کے محافظ کو دیکھ کر یاروں, فروع ناز کریں گے اصول خوش ہوں گے. اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گا جناب منظر کاظمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور مسند ولا پہ اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک باواز بلند سلوات.
آلِ محمد, تمام حضرات کو ولادت جناب حسن عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. باواز بلند آ رہے صلوات پڑھنے. ریحان اعظمی صاحب کے منقبت ہے, اس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. تم رہنما ہو مولا پیغمبر کی شان کے, تم رہنما ہو مولا پیغمبر کی شان کے, تم ہو امام مولا امام زمان کے, ٹھہرے تمہارے سامنے کیا کیا لشکروں سے پاک, ٹھہرے تمہارے سامنے کیا کیا لشکروں سے پاک, تم خود ہی عسکری ہو زمان و مکان کے, بیٹا تمہارا آخری ہو جد خدا کی ہے, بیٹا تمہارا آخری ہو جد خدا کی ہے, سر جس کے در پخم ہے زمین آسمان کے, قرآن منزلت ہے تمہاری ہر ایک بابا, تم گیارہویں علی ہو زبان و بیان کے, وہ جرأت بیان تھی حاکم کے سامنے, ہوتے تھے پاش پاش کلیجے چٹان کے. مشہور ہے زمانے میں تفسیر عسکری, سوتے تھے آپ ان کی چادر کو تان کے, سوتے تھے آپ علم کی چادر کو تان کے.
اور آخری شعر,
تم وارث علی و نبی ابن فاطمہ,
تم بار سے علی او نبی ابن فاطمہ، تم ترجمہ رہے ہو خدا کی زبان کے، تم ترجمہ رہے ہو خدا کی زبان کے، تم رہنما ہو مولا پیغمبر کی شان کے۔
نعرہ سلوات،
سید منظر کاظمی صاحب کی توفیقات میں اضافے کے لیے باواز بلند سلوات پڑھی۔ عسکری کی گود کا پالا کرے گا جب ظہور، عسکری کی گود کا پالا کرے گا جب ظہور، ظلم کے ایواں گرا دے گا ہوائے عسکری۔ دور غیبت میں عمل کے ساتھ یہ مانگو دعا، دور غیبت میں عمل کے ساتھ یہ مانگو دعا، نفس امارہ کے لشکر سے بچائے عسکری۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گا شاعر اہل بیت جناب اذکر مودتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اذان عقیدت پیش کریں۔ ایک باواز بلند صلوات۔
حاضرین محفل السلام علیکم۔ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ولادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چار مصروں سے آغاز سخن کر رہا ہوں کہ خدا کے ناز دلے پنجتن کی آمد ہے، خدا کے ناز دلے پنجتن کی آمد ہے، امین خالق ملک عدن کی آمد ہے۔ خدا کے ناز دلے پنجتن کی آمد ہے، امین خالق ملک عدن کی آمد ہے۔ سبب یہ آج ہے کعبے کے مسکرانے کا، علی کے گھر میں علی کے حسن کی آمد ہے۔ سبب یہ آج ہے کعبے کے مسکرانے کا، علی کے گھر میں علی کے حسن کی آمد ہے۔ دیکھیں گے حضرت مصعب بن تمار کا ذکر کر رہے تھے، لہذا چار مصرے زیادہ تھو کہ زمینے نطق عالم کا علم بردار بنتا ہے، زمین نطق عالم کا علم بردار بنتا ہے، وہ تخت دار پر بھی صاحب گفتار بنتا ہے۔ زمین نطق عالم کا علم بردار بنتا ہے، وہ تخت دار پر بھی صاحب گفتار بنتا ہے۔ رگوں میں دوڑتا ہے عشق حیدر جب لہو بن کر، کہیں پھر جا کے کوئی میسم تمار بنتا ہے۔ رگوں میں دوڑتا ہے عشق حیدر، زمین نطق عالم کا علم بردار بنتا ہے، وہ تخت دار پر بھی صاحب گفتار بنتا ہے۔ رگوں میں دوڑتا ہے عشق حیدر جب لہو بن کر، کہیں پھر جا کے کوئی میسم تمار بنتا ہے۔ چھوٹی بہر میں دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی شان میں چند اشعار۔ منظر بھائی کہ یہ منقبت یہ نعت حسن عسکری سے ہے، یہ منقبت یہ نعت حسن عسکری سے ہے، مدحت کی کائنات حسن عسکری سے ہے، مدحت کی کائنات حسن عسکری سے ہے، علم علی کمال حسن جرأت حسین، علم علی کمال حسن جرأت حسین باقی ہر ایک بات حسن عسکری سے ہے، باقی ہر ایک بات حسن عسکری سے ہے، ان کے ہی لال سے ہے قیامت رکی ہوئی، ان کے ہی لال سے ہے قیامت رکی ہوئی، اسلام کی حیات حسن عسکری سے ہے، اسلام کی حیات حسن عسکری سے ہے۔ دیکھیں عاشق رہے گا کس طرح غافل نماز سے، دیکھیں کہ عاشق رہے گا کس طرح غافل نماز سے، جب روح واجبات امام حسن عسکری سے ہے۔ عاشق رہے گا کس طرح غافل نماز سے، جب روح واجبات حسن عسکری سے ہے۔ یہ عزاداروں کو یہ شعر نظر کر رہا ہوں کہ روکے گا کون اہل عزا کو بہشت سے، عافیہ دیکھیں گے، روکے گا کون اہل عزا کو بہشت سے، اشکوں کی یہ فرات حسن عسکری سے ہے، اشکوں کی یہ فرات حسن عسکری۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی امت، منظر بھائی ایک ترہی سلام کے چند اشعار حاضر خدمت کر رہا ہوں، دیکھیں تھوڑا صلوات پڑھیں محمد علی امت، کہ غمِ شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، غمِ شبیر میں، غمِ شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، یہ وہ قطرے ہیں جو تقدیر دریا کی بدلتے ہیں، یہ وہ قطرے ہیں جو تقدیر دریا کی بدلتے ہیں، رگوں میں دوڑتی ہے اصغر بے شیر کی الفت، رگوں میں دوڑتی ہے اصغر بے شیر کی الفت، جو ماتم کے لیے اس قوم کے بچے مچلتے ہیں، جو ماتم کے لیے اس قوم کے بچے مچلتے ہیں، نہ جانے کیوں محمد اور علی کی یاد آتی ہے۔ یہ شعر محسوس کریں کہ نہ جانے کیوں محمد اور علی کی یاد آتی ہے، کہ جب عباس و اکبر خیمے کے باہر ٹہلتے ہیں، کہ جب عباس و اکبر خیمے کے باہر ٹہلتے ہیں۔ یہ شعر دیکھیں کہ سرے کرب و بلا ایسے جیالے بھی ملے ہم کو، سرے کرب و بلا ایسے جیالے بھی ملے ہم کو، زمیں گر تنگ ہو جائے تو وہ نیزوں پچلتے ہیں، زمیں گر تنگ ہو جائے تو وہ نیزوں پچلتے ہیں۔ دیکھیں جب ہمیں مجلس کے بعد تبرک ملتا ہے ہم کیا محسوس کرتے ہیں، کہ سرے کرب و بلا ایسے جیالے بھی ملے ہم کو، زمیں گر تنگ ہو جائے تو وہ نیزوں پر چلتے ہیں، تبرک ملتا ہے مجلس میں تو محسوس ہوتا ہے، تبرک ملتا ہے مجلس میں تو محسوس ہوتا ہے، ہمیں ہے فخر ہم شبیر کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، تبرک ملتا ہے مجلس میں تو محسوس ہوتا ہے، ہمیں ہے فخر ہم شبیر کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، نہ کیوں باقی ہو اصغر کربلا زندہ ضمیروں میں، نہ کیوں باقی ہو اصغر کربلا زندہ ضمیروں میں، وہاں کی دھوپ سے احساس کے چشمے ابلتے ہیں،
اس سے پہلے کہ میں اس بزم کے آخری شاعر کو دعوت دوں ایک گزارش ہے آپ سب سے، جیسے قبلہ محترم نے کہا کہ آج روز جمعہ ہے اور شب ولادت ہے، آج نیکیاں ملٹی پلائی ہو رہی ہیں 70 گنا 700 گنا، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ لوگ اس ہال سے باہر جا رہے ہو تو امام بارگاہ کے جملہ اخراجات کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ مالی تعاون کر سکتے کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا شاعر اہل بیت جناب نجمی فیض آبادی صاحب کو کہ وہ آ کے نذرانہ عقیدت پیش کریں. باواز بلند سلوات پڑھیے.
ایک باواز بلند سلوات بھیجیے محمد والے صاحب پہ. مدح حاضر میں نئے کلام سے آغاز کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے, مطلع پیش کر رہا ہوں. مثل عباس دلاور ہے امام عسکری, مثل عباس دلاور ہے امام عسکری, مثل عباس دلاور ہے امام عسکری, ایک نہیں ہے پورا لشکر ہے امام. مثل عباس دلاور ہے امام عسکری, ایک نہیں ہے پورا لشکر ہے امام عسکری. دوستو جس زاویے سے ان کو چاہو دیکھ لو. دوسرا مثال بھرو. دوستو جس زاویے سے ان کو چاہو دیکھ لو, گیارہ آئینوں کے اندر ہیں امام عسکری, گیارہ آئینوں کے اندر ہیں امام عسکری. بھرپور مدح کر رہا ہوں مولا کی, ملاحظہ فرمائے. وہ ترازو علم کی ہو یا ہو میزان عمل, وہ ترازو علم کی ہو, وہ ترازو علم کی ہو یا ہو میزان عمل, دونوں پلوں پر برابر ہیں امام عسکری, دونوں پلوں پر برابر امام عسکری. وہ ترازو علم کی ہو یا ہو میزان عمل, دونوں پلوں پر برابر ہیں امام عسکری.
دیکھیں حضرات, بطور خاص شعر مرادف میں
مجلس ہو ماتم نمازو روزہ و حج و زکاۃ مجلس و ماتم نماز و روزہ و حج و زکاۃ وارث محراب و منبر ہیں امام عسکری وارث محراب و منبر ہے امام عسکری. ایک شعر بہت نازک حضرات آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں, جہاں جہاں حضرات عمر عرف میں بطور خاص اذن فرمائیے. آنکھ والو کربلا کی حد مقرر مت کرو, آنکھ والو کربلا کی حد مقرر مت کرو, آنکھ والو کربلا کی حد مقرر مت کرو, نور سرور سے منور ہے امام عسکری, نور سرور سے منور ہے امام عسکری, سامرا جانے کی خواہش ہے مدینے سے اگر, سامرا جانے کی خواہش ہے مدینے سے اگر, سامرا جانے کی خواہش ہے مدینے سے اگر, بس کوئی گیارہ قدم پر ہے امام عسکری, بس کوئی گیارہ قدم پر ہے امام عسکری, اس لیے رکھا گیا ہے نام ان کا بھی حسن, اس لیے رکھا گیا ہے نام ان کا بھی حسن, خلق میں مثل پیمبر ہے امام عسکری, خلق میں مثل پیمبر ہے امام عسکری. آخری شعر بتاؤ کریں. زہد و تقویٰ فکر و فن رو بو جلال و علم و فضل, زہد و تقویٰ فکر و فن رو بو جلال و علم و فضل, علم و حکمت کا سمندر ہے امام عسکری, علم و حکمت کا سمندر ہے امام عسکری. مقطع بطور خاص مراد کریں, شاید کسی لائق ہو بطور خاص مراد کریں. ایک ظاہر کر دیا اللہ نے نجمی مگر, ایک ظاہر کر دیا اللہ نے نجمی ابھی پردے کے اندر ہیں امام عسکری، ایک ابھی پردے کے اندر ہیں امام عسکری، مثلِ عباسِ دلاور ہے امامِ عسکری، ایک نہیں ہے پورا لشکر ہے امامِ.
جناب نجمی فیض آبادی صاحب کی توفیقات میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات. اسی کے ساتھ آج کا دور منقبت اختتام پذیر ہوتا ہے. متوجہ زیادہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم جمیع امۃ البقیع جمیع انبیاء و جمیع ملائکۃ المقربین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وانا خدر اهلك، علیک منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسين، بالاخص سيدي ومولاي بالفضل العباس ابن امير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن اقيل وهاني ابن عروه وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الرياحي، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. زياره حضرت امام حسن عسكري عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه، السلام عليك يا حجة الله وابن حججه، السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه، السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته، السلام عليك يا ابن خاتم من النبيين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين.